الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو کس قدر نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اب یہ ذی الحج کا مہینہ، جو انشاءاللہ آج رات سے امید ہے کہ اس کا آغاز ہو جائے گا. حرمین شریفین میں تو گزشتہ رات چاند نظر آ چکا اور ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہو چکا. ذی الحج کا مہینہ جو اسلامی سن کا اختتامی مہینہ ہے، اور محرم الحرام جو اسلامی سن کا ابتدائی مہینہ ہے، دونوں ہی مہینے اہمیت کے حامل ہیں کہ آغاز اور اختتام، ابتدا اور انتہا دونوں ہی بہت مبارک مہینوں کے ساتھ ہیں. محرم الحرام بھی مقدس مہینہ، اور ذی الحج کے جس پر اسلامی سال کا اختتام ہو جاتا ہے وہ بھی بہت مبارک مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو نوازا ہے، تو یہ نوازشات ایسا لگتا ہے کہ جیسے تسلسل کے ساتھ موسلادھار بارش کی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے عنوان قائم فرمائے ہیں. رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزوں کی فرضیت کے ساتھ اللہ پاک نے متصف فرما دیا، اور فریضہ صوم کی ادائیگی کے فوراً بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو خوشی کا موقع عید الفطر کی شکل میں عطا فرمایا، اور پھر یکم شوال ہی سے حج کی تمہید اور حج کا آغاز فرما دیا کہ اگر رمضان المبارک کے مکمل ہونے کے ساتھ شوال کے مہینے سے ہی کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص مہینے رکھے جو شوال، ذی قعد اور ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جو کوئی بھی ان مہینوں میں اللہ کے لیے حج کرے گا، فلا رفث ولا فسوق، نہ تو اس میں کوئی بہودگی ہو، نہ کوئی فسق و فجور کا ارتکاب ہو، ولا جدال في الحج، حج کے دوران کوئی لڑائی جھگڑا گالم گلوچ نہ ہو. اور فرمایا کہ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. وتزودوا، اپنے اس سفر حج کے لیے سامان راہ توشہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور یہ بھی جان لو کہ سب سے بہترین زاد راہ، سب سے بہترین توشہ وہ تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے. وتزودوا، حج کے سفر کے لیے تیاری کر لو، ضروری سامان لے لو، لیکن سب سے اہم ترین جو زاد راہ ہے، فإن خیر الزاد، بہترین زاد راہ، التقوی. واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے تقوی کی صفت کے ذریعے ڈرتے رہو. واتقونی، مجھ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو. یا اولی الالباب، اے عقل والو، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان بندوں کو حکم بھی دے رہے ہیں اور ان کی عقل مندی کی گواہی دے رہے ہیں. صاحب ایمان ہو، اللہ تعالی کا مطیع اور فرما بردار ہو، تو وہی اصل میں عقل مند ہے کہ جس نے صحیح معنی میں اللہ تعالی کو جانا اور پہچانا ہے. تو شوال ہی کے مہینے سے آغاز ہو جاتا ہے، حج کے مہینوں کی تمہید ہو جاتی ہے، حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور شوال، ذی قعد اور ذی الحج کا یہ شروع کا عشرہ، یہ اشہر حج اللہ پاک نے اس کو قرار دیا ہے، حج کے مہینے قرار دیا ہے. اور پھر ذی الحج کی 9 تاریخ کو پہنچ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کی عبادت کا دن منتخب فرمایا کہ 9 ذوالحج کو وقوف عرفہ کر کے اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ حج بیت اللہ وہ ادا کیا جاتا ہے، اور گویا کہ یوں اسلام کے فرائض کی تکمیل کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور اس پر بھی اللہ پاک نے پھر اگلے دن انعام فرمایا کہ 10 ذوالحج کو پھر مسلمانوں کو خوشی کا دن عید الاضحیٰ کی شکل میں عطا فرمایا، اور ان دونوں خوشی کے دنوں کو عبادات سے سجایا. عید الفطر کو اللہ پاک نے صدقۃ الفطر کی عبادت سے، اور عید الاضحیٰ کو اللہ پاک نے قربانی کی عبادت سے منور فرمایا، اور دونوں عیدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شکرانے کی نماز رکھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ ایک تسلسل اللہ تبارک و تعالی نے ایسا قائم فرمایا کہ پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت، اس فریضے کے انجام دیتے ہی مسلمانوں کو خوشی عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ تمہید اور آغاز ہو گیا حج کی تیاریوں کا. پہلے وقتوں میں سفر طویل ہوا کرتا تھا، یہ جدید سہولیات میسر نہ تھیں، تو لوگ اونٹوں کے ذریعے قافلوں پر وہاں پہنچتے تھے، تو بسا اوقات ایک طویل مدت لگ جاتی تھی، تو اس میں کہیں مہینہ، کہیں 2 مہینے، کہیں 3 مہینے فاصلہ زیادہ ہو تو اس سے بھی اوپر وقت لگ جایا کرتا تھا. تو اللہ پاک نے رمضان کے فوراً بعد سے ایک طویل مدت دے دی کہ جو بھی حج بیت اللہ کے لیے ارادہ رکھے ہوئے ہو تو وہ اب اس سفر کی تیاری کے لیے نکل کھڑا ہو، اور پھر ہوتے 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 وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب اس فریضے کی ادائیگی ہو جاتی ہے، حج کا ایک اہم ترین فریضہ حج بیت اللہ انجام دیا جاتا ہے، تو اس کے فوراً بعد بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو خوشی عطا فرما دی کہ اب پھر عید ہے، جشن ہے، کھاؤ پیو مزے کرو. ان 3 دنوں کے اندر فرمایا کہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے. ایام تشریق جو 4 دن بنتے ہیں، 10، 11، 12، 13 اور ایک عید الفطر، ان سال کے 5 دنوں میں اللہ پاک نے اپنے بندوں پر روزے کو حرام کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی کے دن ہیں کہ بندو، وہاں تم نے روزے رکھ کر پورے مہینے بھوک اور پیاس میں اللہ تعالیٰ کو منایا ہے، اب اس دن کھاؤ پیو. اب عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو شریعت نے منع فرمایا، اور یہاں ایک عبادت انجام دی ہے، حج کے فریضے سے فارغ ہوئے، اگلے ہی دن 10 ذوالحج کو اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کے عید قرار دے دیا، اور پھر اس کے اندر 4 دن ایام تشریق کے ایسے رکھے جس میں کھانے پینے سے منع، کھانے پینے کا حکم دیا، اور اس دن بھی روزے رکھنے کو حرام قرار دے دیا. یہ ایک تسلسل ہے زندگی کا، انسان کی زندگی میں یک بار دیگر یہ موقع اللہ تبارک و تعالی سال بسال عطا فرماتے ہیں، نوازشات کی بارشیں ہیں، عنایات اور مہربانیاں، اور اللہ تعالی کی رحمتیں ہر لمحے متوجہ ہیں. یومیہ شب و روز کے حوالے سے تو نماز کو اللہ پاک نے ایسی عبادت قرار دے دیا کہ صبح و شام بندے اللہ تعالی سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور سالانہ اعتبار سے رمضان کی عبادت، اور پھر ذوالحج کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عبادت رکھی ہے. چاند نظر آنے کے ساتھ ہی چند ایک چیزیں ہیں جو اس آخری گویا کہ ذوالحج کے جو پہلا مہینہ شوال گزر گیا، دوسرا مہینہ ذوالقعد گزر گیا، اب تیسرا مہینہ جو ذوالحج کہلاتا ہے، اس کے آغاز کے ساتھ ہی جب چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس چاند کو دیکھ کر، سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ چاند کو دیکھ کر دعا مانگی جائے. جب چاند نظر آئے، پہلی تاریخ کا چاند ہو یا دوسرے دن نظر پڑے اور نظر آئے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یا اللہ ہمیں خوب امن و سلامتی اور ہمیں خوب ایمان اور خوشحالی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اس مہینے کا آغاز کروائیے. رحمتوں اور برکتوں کی دعاؤں کے ساتھ مہینے کے آغاز کا حکم ہے، اور ساتھ میں حکم دیا کہ بتا دو کہ اے چاند، تیرا بھی اور میرا بھی، ہم دونوں کا رب اللہ ہی ہے. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، یا اللہ یہ جو ہمیں نئے مہینے کا چاند نظر آیا، اس کو ہمارے لیے بابرکت بنائیے، اور ایمان کے ساتھ والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اس نئے مہینے کا آغاز ہم پر فرمائیے. ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا بھی اور تیرا بھی رب ہے تو وہ اللہ ہی ہے. ایمان کی تجدید بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت اور درازی عمر کی دعا مانگنے کا درس دیا جا رہا ہے. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موسم کا کوئی نیا اور تازہ پھل آتا تو سب سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے کہ یا رسول اللہ، باغ میں فصل تیار ہوئی، پھل تیار ہوا ہے، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں لائے ہیں، خیر و برکت کی دعا فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے اور دعا فرماتے خیر و برکت کی، اور فرماتے یا اللہ جس طرح آپ نے ہمیں موسم کے اس پھل کا ابتدائی زمانہ دکھایا، اس کا انتہائی زمانہ بھی دکھائیے، خیر اور برکت اور درازی عمر کی دعا کہ اللہ آپ نے اس موسم کا ابتدائی زمانہ دکھایا، خدا نہ خواستہ اسی موسم کے درمیان میں ہماری موت واقع نہ ہو جائے، اس موسم کے اختتام کے زمانے کو بھی ہمیں دکھائیے، پھر مجلس کے اندر جو کوئی چھوٹا بچہ ہوتا، معصوم بچہ، وہ پھل آپ اس کو دعائیں دے دینے کے بعد دے دیا کرتے تھے، اس سے آغاز ہوتا تھا۔ تو یہاں سب سے پہلی تعلیم یہی ہے کہ جب چاند پر نظر پڑے انسان کو عربی میں دعا یاد ہو تو بہت بہتر ہے، نہ یاد ہو تو انسان اردو ہی میں دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو نئے مہینے کا نیا چاند آپ نے ہمیں دکھایا ہے، خیر و برکت کا باعث بنائیے اور ہمیں امن و سلامتی عطا فرمائیے، اے چاند تیرا بھی اور میرا بھی رب اللہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاطمہ چاند دیکھا نئے مہینے کا چاند نظر آیا؟ تو شرمائی اور انکار میں جواب تھا۔ ایک آدھ دفعہ اور آپ نے پوچھا کہ آپ نے چاند دیکھا؟ ماشاء اللہ چاند نظر آ گیا۔ تو جب دوسرا کے آپ نے تیسرا کے جب پوچھا تو اس پر فرمایا کہ عرض کرنے لگی کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے چاند پر نظر نہیں ڈالی، چاند نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ دیکھتی چاند نظر آیا ہے نئے مہینے کا، اور پہلا پہلا چاند نمودار ہے۔ تو اس کے اوپر بتانے لگے کہ یا رسول اللہ، چاند تو دیکھا جا رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت مجھے چاند دیکھتے ہوئے حیا آئی۔ اور وجہ کیا بتائی؟ کس قدر عفت اور پاک دامنی اور حیا کوٹ کوٹ کے اللہ پاک نے اس سے مالا مال فرمایا تھا۔ عرض کرنے لگی مہینے کی پہلی تاریخ کا چاند ہے، آج سارے مسلمان ذوق اور شوق کے ساتھ، خوشی اور جذبوں کے ساتھ اس پہلی رات کے چاند پر نظر ڈال رہے ہیں۔ مجھے حیا محسوس ہوئی کہ جس چاند پر غیر محرموں کی نظریں پڑ رہی ہوں اسی لمحے میں بھی نظر ڈالوں تو مجھے شرم آئی۔ اس قدر حیا اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی کہ جس کی وجہ سے نئے مہینے کے چاند پر نظر ڈالتے ہوئے شرما رہی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کی نگاہیں، غیر محرموں کی نگاہیں اس چاند پر پڑ رہی ہیں، میں بھی اس چاند کو دیکھوں تو جھجک محسوس کرتے ہوئے اس چاند کے اوپر نظر نہ ڈالنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے ایمان بھی ایسے اونچے عطا فرمایا، عفت اور پاک دامنی بھی ایسی عطا فرمائی۔ تو غرض یہ کہ چاند کے مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو یہ سنت عطا فرمائی گئی ہے کہ چاند دیکھا جائے، اور اس کے بعد مسنون طریقے سے انسان دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت اور امن و سلامتی، اور اپنے لیے اور چاند کے لیے اس بات کا اقرار کرے، تجدید کرے کہ میں اور تو دونوں کے دونوں اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کا بندہ اور اسی کے مخلوق ہوں۔ اسی کے ساتھ پھر مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے ذوالحج کے، جو شروع کے 10 دن ہیں، بڑے ہی بابرکت اور مبارک دن ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی ایک موقعوں پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورۃ الفجر کی جو ابتدائی آیا جو بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اس میں بھی اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ قسموں کا ایک سلسلہ اللہ پاک نے اٹھایا۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر 10 راتوں کی۔ حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں پر جو اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہے ہیں، یہ سال کی کون سی 10 راتیں ہیں؟ فرمایا کہ یہ ذوالحج کے شروع کے 10 دنوں کی راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان 10 راتوں کی قسم اٹھا کر آگے اپنا جو بھی مضمون ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، حقائق کھول رہے ہیں۔ والشفع والوتر قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہے ہیں جفت کی اور طاق کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جفت سے مراد یوم الترویہ 8 ذوالحج ہے، اور طاق سے مراد 9 ذوالحج۔ اس 8 اور 9 ذوالحج کی بھی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ قسم اٹھا لینا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانے کے لیے منتخب ہو کس قدر عظمت والی چیز ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ پاک نے۔ واو عربی میں قسم کے لیے آتا ہے، یہ جو واو نظر آ رہا ہے، والشمس قسم ہے مجھے سورج کی، والشمس وضحاها سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر سورج کے بعد چاند کی قسم، اور اس کی نورانیت کی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يخشى, رات کی دن کی. والسماء وما بناها, آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی. والارض وما طحاها, زمین کی اور اس کے بچھانے کی. ونفس وما سواها, انسان کی جان کی اور انسان کو جس پیارے سانچے میں اللہ پاک نے ڈھالا ہے اس بناوٹ کی اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں. یہ انسان بھی کوئی معمولی تھوڑی, اللہ میاں نے اس کو اپنی قدرت کا بہترین شاہکار بنایا ہے. ما غرک بربک الکریم, یا ایہا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھ کو اپنے پیارے پروردگار سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا. الذی خلقک, جس نے تجھ کو پیدا کیا. فسواک, بڑے بہترین سانچے میں بڑے عمدہ قد قامت, قد اور قامت عطا فرمائی ہے. فعدلک, تجھے درست بنا دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس شکل و صورت میں چاہا تجھے شکل و صورت عطا فرما دی. یہ انسان بھی خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ڈال دی. حق اور باطل, اچھا اور برا, دونوں جذبے ڈال دیے. فالهمها فجورها وتقواها, فسق و فجور بھی اس کے اندر موجود اور تقوی بھی اس کے اندر موجود. شیاطین کے اندر صرف فسق و فجور اور فرشتوں کے اندر صرف تقوی ہی تقوی. انسان کو دونوں کا ملاپ عطا فرمایا کہ اس کے اندر فسق و فجور کی بھی وہ گویا کہ آمیزش اور اس کے اندر تقوی بھی اللہ پاک نے رکھ دیا. ان دونوں صفات کو رکھ کر اب اس کے لیے امتحان کا میدان قائم فرما دیا. فالہمہا فجورہا وتقواہا, آگے پھر نتیجے کا اعلان فرمایا اور وہ جو قسمیں اٹھائی ہیں ان 10 قسموں کے بعد اللہ پاک 11 قسموں کے بعد اعلان فرما رہے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یقیناً ضرور بے ضرور کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا, جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا, اندر اور باہر, ظاہر اور باطن جس نے سنوار لیا, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. افلح یفلح, افلح کا مطلب کامیاب اور کامران ہونا, اور قد یہ تحقیق کے معنی کو پیش کرتا ہے کہ بے شک ضرور بے ضرور یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا, اپنے باطن کو جلا بخشی. وقد خاب من دساها, اور ناکام و نامراد ہوا یقیناً وہ شخص کہ جو گمراہی کی دلدل میں دھس گیا, جو گناہوں میں پھنسا وہ گویا کہ ناکام و نامراد ہو گیا. تو قسم اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کا, کسی چیز کو قسم اٹھانے کے لیے منتخب فرما لینا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, انجیر کی قسم, طور کی قسم, اور پھر بلد حرام مکہ مکرمہ کی قسم. وهذا البلد الامین, جہاں وہی نازل ہو رہی اللہ تعالیٰ فرمانے, خود اس شہر کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ضرور یقیناً ہم نے انسان کو بہت بہترین خوبصورت سانچے کے اندر پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, پھر وہ اسفل سافلین اور تحت السرا اور اپنی نچلی پستیوں کے اندر گر گیا, دھکیل دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر جو ایمان لے آئے, نیک اعمال کیے. فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے جو اجر و ثواب رکھے وہ بے حساب رکھے. اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی بھی قسم اٹھا رہے ہیں, اس قسم والی جو مقسم ہے جس کے بعد قسم اٹھائی جا رہی ہے, اردو کے اندر حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ سے ہم بچپن کے اندر شعر سنتے چلے آتے تھے. قسم تم کو میرے سر کی, میرے پہلو سے مت سر کو, اگر سر کو تو یوں سر کو قلم کر کے میرے سر کو. کسی شاعر نے اپنے محبوب کی محبت کی قسم اٹھا کر کہا, تیری معصوم نگاہوں کے تقدس کی قسم, دل نے تو کیا, روح نے بھی تجھ سے محبت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتا ہے کہ عشق و محبت رکھنے والا وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتا. صاحب ایمان جس کے دل کے اندر عشق رسول سرایت کر چکا ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خد و خال اس کے سامنے ہو, آپ کا حسین چہرہ اس کے سامنے ہو, آپ کی مبارک آنکھیں اس کے سامنے ہوں, تیری معصوم نگاہوں کے تقدس کی قسم, دل نے تو کیا, روح نے بھی تجھ سے محبت کی ہے. تو جس چیز کے اوپر قسم اٹھائی جاتی ہے اس چیز کی عظمت سامنے ہوتی ہے. اب ایک آدمی کے دل میں جو شاعر ہے اس کے دل میں سر کی قسم ہے, سر کی عظمت ہے. قسم تم کو میرے سر کی, میرے پہلو سے مت سر کو, اگر سر کو تو یوں سر کو, قلم کر کے میرے سر کو. یہ تو ایک اردو کی ایک شاعر کی مثال دے دی, اور اسی طرح آنکھوں کے تقدس کی مثال دے دی, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ قسم تو وہی کہلاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نام کی ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جا بجا قسمیں اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت طیبہ تھی جب کبھی آپ جوش اور جلال میں ہوتے تھے اور کسی بات کے اوپر آپ بڑے پختہ انداز میں اس بات کو بیان فرماتے تھے, فرمایا کرتے تھے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ بڑے پیارے انداز سے کہ میری جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور کبھی فرمایا کرتے تھے رب کعبہ کی قسم, قسم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی تھی لیکن ساتھ میں نسبت ایسی جوڑی جاتی تھی کہ اس میں اور زیادہ چار چاند لگ جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر فرمانے لگے, تمہاری ناراضگی اور رضامندی مجھے دونوں پتہ چل جاتی ہے. فرمانے لگیں کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی اور خوش ہوتی ہو, کسی بات پہ قسم اٹھاتی ہو تو میرا حوالہ دیتی ہو کہ آپ کے رب کی قسم, اور جب کچھ ناگواری ہوتی ہے, کچھ ناراضگی ہوتی ہے, کچھ روٹھی ہوئی ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. سمجھ لیتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ناراضگی چل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام پر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں, سب سے بڑی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو غرض یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز پر قسم اٹھانا ہی اس چیز کی عظمت شان کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ پاک والفجری قسم ہے فجر کی, ولیال عشری قسم ہے دس راتوں کی, والشفع والوتری قسم ہے طاق اور جفت کی. جفت سے مراد وہ جو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہو, دو چار آٹھ دس بارہ چودہ, یہ دو برابر برابر جوڑیاں بن جاتی ہیں. دو کو ایک ایک میں حصہ بنا دیں, چار کو دو دو کی جوڑی بنا دیں, چھ کو تین تین کی جوڑی بنا دیں, آٹھ کو چار چار, جو برابر برابر دو حصوں میں عدد تقسیم ہو جائے وہ جفت کہلاتا ہے. اور جو ایک تین پانچ سات نو گیارہ اس طرح کہ جو برابر آدھو آدھ تقسیم نہ ہو تو وہ طاق کہلاتا ہے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ تعالیٰ خود طاق ہیں, فرد واحد ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لطیفہ بھی کسی نے سنایا کہ کوئی تھا انگریزی ذہن رکھنے والا, تو کہا کہ بھئی توحید کی کوئی دلیل پیش کرو. کہا قل هو اللہ احد, اللہ تعالیٰ ایک ہے. قل آپ فرما دیجئے هو اللہ احد, اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بے نیاز ہے, مستغنی ہے. احکم الحاکمین, شہنشاہ عالم ہے, وہ کسی کا محتاج کسی کا ضرورت مند نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, مستغنی ہے, بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. احکم الحاکمین, شہنشاہ عالم ہے. فرمایا کہ کسی کو شہنشاہ مت کہا کرو, یہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے, ناپسند. شہنشاہ ہے تو صرف احکم الحاکمین ذات ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, جس کا فارسی میں ترجمہ شہنشاہ, شاہوں کا شاہ, جس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. تو شہنشاہ کا مطلب ہے احکم الحاکمین, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فرمایا کہ شہنشاہ عالم اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اس نے کسی کو نہیں جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, کائنات میں کوئی بھی اس کی جوڑ کا, اس کی ٹکر کا, اس کا ہم پلہ ہے ہی نہیں. تو جب اس نے دلیل مانگی کہ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل پیش کرو, انگریزی ذہن رکھنے والا تھا, تو کہا کہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ ایک ہے. کہا نہیں نہیں, تو عربی ہے نا, انگریزی میں سمجھاؤ. کہا اچھا, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا ون, پھر سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے اللہ پاک ون ہے. تو وہ ذات جو یکتا وحدہ لا شریک ہے, وہ بھی وتر ہے, ایک ہے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے, اور عدد کے اندر طاق عدد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. فرمایا کوئی بھی عدد کا معاملہ آ جائے اس میں طاق عدد کو ملحوظ رکھو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کھجور تناول فرماتے ہیں, کسی کو دینا ہوتا لینا ہوتا, کوئی بھی عدد کا معاملہ آ جاتا تو اس میں پھر آپ طاق عدد کو ملحوظ رکھتے. تین کھجور تناول فرماتے, ایک تناول فرماتے, پانچ فرماتے, سات, کبھی کسی کو دینا ہے تو ایک تین پانچ سات. تسبیحات کے اندر بھی فرمایا کہ ایک سے شروع ہوتا ہے یہ طاق کا عدد, اور تین پانچ سات نو گیارہ. اللہ پاک نے شب قدر بھی طاق راتوں میں رکھی, اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس. طاق کا عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے, تو یہاں پر بھی اللہ پاک ہی نے یہ عدد بنایا ہے, جفت کا بھی طاق کا بھی قسم اٹھا رہے ہیں. والشفع والوتر واللیل اذا یسر, رات کی قسم اٹھائی. تو غرض یہ کہ یہاں جو دس راتوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ دس راتیں یہی ذی الحج کے مہینے کی پہلی دس راتیں ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ دس راتیں ہیں جس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ملاقات کے لیے وقت لیا تھا, اعتکاف کیا تھا, پھر اس میں مزید دس دن اور بڑھا لیے تھے. ایک قول وہ بھی ہے, لیکن جمہور علماء مفسرین کا قول یہ کہ دس راتوں سے مراد ذی الحج کے مہینے کی ابتدائی دس راتیں ہیں. تو جب چاند نظر آ جاتا ہے عشرہ ذی الحج کا آغاز ہو جاتا ہے. عشرہ کہا جاتا ہے دس کو, ذی الحج تو مہینے کا نام ہے, مہینے کے شروع کے دس دن یہ بڑے بابرکت ہیں, بہت مبارک دن ہیں. اس کے دس دن اور دس راتیں ایسی بابرکت ہیں. فرمایا کہ ان دس دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت اس قدر پسند ہے کہ جو سال کے دوسرے دنوں میں نہیں. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ بابرکت اور مقدس ایام جو اللہ پاک نے رکھے وہ ذی الحج کے شروع کے دس دن کے ایام کی عبادت ہے. چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے صدقات خیرات ہوں, چاہے دیگر عبادات ہوں, بالخصوص قربانی کی عبادت اور دیگر کلمات طیبات, تسبیحات ہوں یا پھر کوئی بھی عبادت ان دس دنوں میں انجام دی جائے تو وہ افضل ترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے ان دس دنوں میں کیا جانا والا عمل جو اتنا محبوب ہے, سال کے دیگر دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہوتا. تو بابرکت دن شروع ہونے والے ہیں, بابرکت راتیں آنے والی ہیں. فرمایا کہ ان راتوں میں سے ہر رات اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فضیلت والی رکھی ہے کہ جو شب قدر کے برابر درجہ رکھتی ہے. دنوں کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ شروع کے نو دنوں کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک دن کے روزے پر ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. ہے تو نفل لیکن قیمتی اتنا زیادہ ہے کہ کم خرچ بالا نشی, کیونکہ دن مبارک ہیں, راتیں مبارک ہیں. ان مبارک دنوں اور راتوں کی قدردانی کرنے والا, شب و روز عبادت میں گزارنے والا, اپنے آپ کو لغویات سے بچانے والا, اللہ اللہ میں لگا رہنے والا, اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والا, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ شکور ہیں, بندے کی تھوڑی سی محنت پر اس کو بہت عطا فرماتے ہیں. بادشاہ وقت ہوتا ہے, اس کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اپنے کسی رعایا میں کسی فرد کو بولے کہ جاؤ میرے خزانے میں سے جتنا دل چاہے لے لو, اس کی جھولی بھر جائے گی, لیکن خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. یہاں تو احکم الحاکمین کے خزانے ہیں کہ پوری کائنات ہی اسی کی ہے. وہ اگر ایک دن کے روزے پر ایک سال کا ثواب دے دیں تو ان کے خزانوں میں کیا کمی. عطا فرمانے پر آتے ہیں تو اپنے بندوں کی ایسی قدر فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت پر بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ ان دس دنوں کے روزوں کی اللہ پاک نے ایسی فضیلت رکھی کہ ایک دن کے روزے کے اندر ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھ دیا. اب دیکھا جائے خرچ کرنا کتنا معمولی سا ایک عمل ہے کہ ایک درہم, ایک دینار, ایک روپیہ خرچ کر رہا ہے, لیکن فرمایا کہ اگر وہ اخلاص کے جذبوں کے ساتھ خرچ کر رہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کو 700 کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. وہ ذات اکرم الاکرمین ہے, جس طرح احکم الحاکمین ہے, ساری صفات اس کی غیر متناہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہمارے عقل سے بالا اور برتر ہے, اعلیٰ اور ارفع ہے. اس کی صفات بھی ہر صفت غیر متناہی ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں. اس کا جود اور سخا, اس کی لطف و عنایت وہ بھی ایسی ہے کہ غیر متناہی. اس ذات نے اپنے بندوں کے لیے فیصلے فرمائے ہیں کہ تم اگر اخلاص اور جذبے اور محبت کے ساتھ ایک درہم, ایک دینار, ایک روپیہ, ایک عدد خرچ کرتے ہو, میں اس کو اپنے فضل و کرم سے بڑھا کر تمہیں 700 کے برابر بنا کر دوں گا. اور کتنی پیاری اور کتنی اچھے انداز سے سمجھانے والی مثال عطا فرمائے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے, فرمایا کہ ایک دانے کو تم زمین میں اگاؤ, اس سے پودا نکلے گا, پودے میں بالی نکلے گی, بالی میں 7 بالیاں ہوں گی, ہر بالی میں 100 دانے ہیں. ایک دانے سے ہم دنیا کے اندر جس دانے کو خاک آلود کیا گیا, مٹی کے اندر اس کو رلا ملا دیا گیا, ہم کھلی آنکھوں تمہیں دکھا رہے ہیں کہ ایک دانے سے ہم 700 دانے نکال کر تمہیں دکھا رہے ہیں. खजूर की एक गुठली उगाओ उसका पौधा निकल जाएगा और उसके बाद जो वो अपनी उस दरख्त की और पौधे की जो जिंदगी है उसमें जो खोशों के खोशे भर भर के खजूरें देगा साल ब साल, उसका अदद शुमार करके देखो कि एक गुठली से हमने तुमको किस कदर अनगिनत खजूर के दाने अता फरमा दिए। खुली आंखों मुशाहदा होता है कि एक दाने से किस कदर हजारों सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में अनाज और गल्ला और ये दाने जात हासिल किए जाते हैं। यही हाल अल्लाह पाक ने आखिरत के बाग का रख दिया कि आखिरत के बाग में एक बीज बो दो इखलास की बुनियाद पर, इखलास के जज्बों के साथ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना है कोई भी बीज है उसको सजा बना के अर्क गुलाब से धो धुला के चांदी के वर्क पे बिछा के शोकेस के अंदर सजा दिया जाए, 10 साल भी सजा रहेगा कभी उससे कोई बाग भारी नहीं होगी। उसको मिट्टी में खाक आलूद किया जाता है, हल बैल उसके ऊपर चलाए जाते हैं, उसको जमीन में रौंदा जाता है, फिर वहां किस कदर सरसब्ज शादाब हरा भरा बाग आबाद होता है। जो भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के सामने अपनी जात को मिटाता है, अपने आप को झुकाता है, अल्लाह ताला के अहकाम की तह में अपने आप को फना कर देता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला जो उसको बहार अता फरमाते हैं, जो तरताजगी अता फरमाते हैं, जो उरूज और कमाल अता फरमाते हैं। हदीस मुबारक में फरमा दिया मन तवाज़ा लिल्लाह, अल्लाह के लिए झुकता है, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको बुलंदी शान अता फरमाते हैं। अपने पैगंबर को खुले लफ्जों में ऐलान फरमा दिया व रफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपके नाम को बुलंदो बाला कर दिया, क़यामत तक आपके नाम का बोलबाला रहेगा। और आपकी बदौलत आपकी उम्मत को भी अल्लाह पाक ने रफ़अत शान अता फरमाई है कि जो भी अपने आप को झुकाएगा, आजिज़ी इंकिसारी का पैकर बनाएगा, तवाज़ु के साथ जिंदगी गुजारेगा, गुरूर और तकब्बुर दूर दूर भी उसकी जिंदगी में उसका नामो निशान नहीं होगा, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला इसको बुलंदी शान अता फरमाएंगे। सबसे बड़ी बुलंदी तो अल्लाह ताला की बारगाह की है। अगर अल्लाह ताला की निगाह रहमत में उसको दर्जा और मकाम मिल गया, बेड़ा पार है, वारे के नियारे हैं, मजे ही मजे हैं। दुनिया वाले उसको लाख झिड़कें, लाख उसको हकीर और जरील जाने, उससे फिर कोई परवाह नहीं। कुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने इसी बात को बयान फरमाया कि इज्जत जो मिलती है अहले ईमान को मिलती है, जब अल्लाह की निगाह में उसको इज्जत मिल गई, तरक्की और उरूज मिल गया, अल्लाह की निगाह में वो महबूब बन गया, फिर दुनिया वाले उसको हल्का जाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह और बंदे का रिश्ता और ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुब्बा अशअफ अखबर मदफूइन बिलबाब लो अक्सम अलल्लाह लअबरा, कितने ही मिटे हुए दुर्वेश खुदा मस अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब ऐसे हैं कि बिखरे बाल वाले, मेले कुचेले हाल वाले दिखाई देते हैं कि अगर वो किसी के दरवाजे पर चले जाएं, धुतकार कर भगा दिए जाएं, मतफूहम बिलबाब, दरवाजे से उनको चलता कर दिया जाए, अल्लाह के यहां ऐसा कदर मंजिलत मरतबर मकाम रखते हैं, लो अक्सम अल्लाह, कि अगर वो किसी मौके पर अल्लाह के नाम की कसम उठा लें, लअबर्रा, अल्लाह उनको अपनी कसम में पूरा करके दिखाते हैं, कसम नहीं टूटने देते कि मेरे बंदे ने मेरे नाम की कसम उठाई है, मेरा बंदा झूठा ना हो जाए, जो कह दिया फिर अल्लाह ताला वही करके दिखाते हैं। असल चीज यही है कि अपने आप को ऐसा मिटाया अल्लाह ताला के अहकाम के अंदर, ऐसा अपने आप को फना कर दिया, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, इसे मरना नहीं आता, उसे जीना नहीं आता। जो अल्लाह के अंदर फना हो गया, मिट गया, अपने आप को अल्लाह के अहकाम के अंदर ऐसा झुकाया, इज़ क़ाला लहू रब्बुहू अस्लिम, जब इब्राहिम के परवरदिगार ने उसे कहा झुक जाओ, क़ाल अस्लमतु, कहा झुक गया, अस्लिम, सरे तस्लीम खम करो, असलम तो लि रब्बिल आलमीन, रब्बा जो तमाम जहानों के आप परवरदिगार हैं, आपके सामने सरे तस्लीम खम है। किस कदर बड़े बड़े इम्तिहान आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, बिना चूं चरा आंख बंद करके उन इम्तिहान के अंदर बिस्मिल्लाह करके इम्तिहान का आगाज कर दिया करते थे। तो गरज यह कि दाना अल्लाह पाक ने मिसाल के तौर पर दिया कि मसलुल लजीन युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों के माल की जो अपने माल को राह खुदा में खर्च करते हैं, चाहे वो राह खुदा जिहाद की शक्ल में हो जहां हकीकत में जिहाद चल रहा हो, या फिर राह खुदा में जो अल्लाह के नेक बंदे राह खुदा में निकले हुए हों उनकी मदद और इआनत के अंदर, किसी भी शक्ल में जिस मौके और महल और मकाम पर जो भी फी सबीलिल्लाह के जुमरे में जो सूरतें आती हैं, الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة, اس کی مثال ایک دانے کی ہے, انبتت سبع سنابل, جس نے سات بالیاں اگائیں, فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, ہر بالی کے اندر 100 دانے اللہ پاک نے پیرو رکھے ہیں. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور چاہت اور مشیت اور پسند کے اوپر یہ ساری خوبصورتیاں ہیں. باغات کو کس قدر خوبصورتی سے اللہ پاک نے سجایا ہے, انار کے دانوں کو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ پاک نے پیک کیا ہے, ہر چیز رب ذوالجلال کی قدرت کا کرشمہ ہے, کسی اور کا اس میں ذرہ برابر بھی رتی برابر عمل دخل نہیں. ہر پھل میں, ہر پھول میں, ہر پودے میں اللہ تعالیٰ کی پسند, اللہ تعالیٰ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کو رنگ دیے گئے, خوشبو دی گئی, اس کا ذائقہ دیا گیا. ایک ہی قسم کے پھل میں 10 قسم کے ذائقے اللہ پاک نے رکھ دیے. آم کا سیزن چل رہا ہے, ایک ہی نام ہے آم, لیکن ایک کا ذائقہ کچھ, ایک کا ذائقہ کچھ, ایک کا ذائقہ کچھ, اور ایک موسم میں کچھ, دوسرے موسم میں کچھ, تیسرے موسم میں کچھ. ایک ہی آم ہے, کاٹ کے کھاؤ تو ذائقہ کچھ, چوس کے کھاؤ تو ذائقہ کچھ. رب ذوالجلال ہی نے اپنی پسند کے مطابق اپنے بندوں کے لیے قسم قسم کے ذائقے پیدا کیے, قسم قسم کی خوشبوئیں پیدا کیں, قسم قسم کے پھول پھلواری باغات پیدا کیے. اب یہ اگانے کے اندر کس قدر عجیب و غریب انداز سے اللہ پاک نے کیا کیا, عجیب انداز اختیار کیے. جو مکئی ہے, بھٹا جس کو ہم بولتے ہیں, کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس کی پیکنگ کی ہے, اس کے اندر خوبصورت ریشمی بال عطا فرمائے. جس وقت وہ باغات میں لگا ہوتا ہے, جب پورا باغ ہوا میں جھوم رہا ہوتا ہے, کتنا حسین منظر پیش کرتا ہے. ہوا کی لہر آئی تو لگتا ہے جیسے سمندر کی لہریں اور موجیں وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوں. ایک ہوا کی لہر اس پر چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پھر بھٹا جب توڑ لیا جائے, کس قدر خوبصورتی سے پتوں کے اندر پتہ, پتے پہ پتہ, چھلکے پہ چھلکا, اور کس قدر خوبصورتی کے ساتھ پھر وہ سارے دانے کس قدر حسن کے ساتھ اللہ پاک نے پیرو رکھے ہیں. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی اپنی قدرت کی ذات ہے, ذات کی قدرت ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسی کیسی چیزیں, کیسے کیسے ذائقوں کے ساتھ پیدا کی ہیں. مونگ پھلی ہے, چلغوزہ ہے, اخروٹ, اس کی پیکنگ, ہر چیز اللہ تعالیٰ کا قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب میری قدرت کی عجیب و غریب چیزیں دیکھا کرو, کہا کرو فتبارک اللہ, مبارک ہے, بلند و بالا ہے وہ ذات, احسن الخالقین, جو بنانے والوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے. اب مونگ پھلی کے دانے کو دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے, حالانکہ اس دانے کی بناوٹ بالکل چھلکے کے بیچوں بیچ ہے, اس کی کوئی نس نہیں ملی ہوئی, بالکل چھلکے سے ہٹا ہوا ہے, اور اس کے اندر اس کو کس انداز سے اللہ تعالیٰ پروان چڑھا رہے ہیں. کہاں تیار ہو کے, کہاں پہنچ کے, کن ہاتھوں کے اندر پہنچ کے, کن کی خوراک اور غذا بنتا ہے. ایک ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جیتا جاگتا نمونہ موجود ہے. غرض یہ کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایک دانے سے ہم 700 دانے نکال کر دکھاتے ہیں. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو راہ خدا میں ایک خرچ کرتے ہیں تو 700 ہم ان کو عطا فرماتے ہیں. تو غرض یہ کہ دینے کے اندر, لینے کے اندر, ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خود بھی پسند فرماتے تھے, اور حدیث مبارک میں ارشاد بھی فرمایا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر. 1, 3, 5, 7, 9, 11 یہ جو طاق کے عدد ہیں, فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہیں اور طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں, جفت سے مراد یوم الترویہ 8 ذی الحجہ, اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ, جس دن وقوف عرفہ انجام دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائے. بڑا ہی پیارا ایمان افروز منظر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آنکھوں سے مشاہدہ نصیب فرمائے, حقیقت میں وہ عملی زندگی دکھائے. ہمیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے پچھلے سال حج کی سعادت نصیب ہوئی. بچپن سے, طالب علمی کے زمانے سے, پچھلے سال تک کتابوں میں پڑھتے چلے آئے تھے حج, اس کے طریقے طلبہ کو پڑھاتے چلے آئے, حج ایسے 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 ہوتا ہے, اور تصوراتی خاکے قائم تھا کہ مینا میں اس طرح جاتے ہوں گے, عرفات میں اس طرح, مزدلفہ میں اس طرح, سارے ایک تصوراتی نقشہ تھا. حقیقت میں جب اس میدان میں اتر کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ واقعتاً کس قدر عشق و محبت سے لبریز یہ سفر ہوا کرتا ہے. واقعتاً سچ کہا, اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. خالصتاً یہ عشق و محبت کا سفر ہے. لکھ پتی, کروڑ پتی, امیر غریب, کار کوٹھی بنگلے, سب پیچھے, سکون سے, اطمینان سے, اور یہ دو کپڑوں میں ملبوس ایک ہی حال حلیے میں وہاں موجود. یوم الترویہ سے حج کا آغاز ہوتا ہے, 8 ذی الحج سے حاجی احرام باندھتے ہیں, اور پھر اس عشق و محبت کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے. حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، اس سفر پر جانے کے لیے زندگی کا کوئی بھی لمحہ جس میں دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوتی ہے، ایک ہچکی سی آتی ہے، انسان سوچتا ہے کاش کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، بس یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جس لمحے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اس کا کام بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کام کی بات آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، کبھی بھی دل کے اندر ایک کسک سی پیدا ہوتی ہے، ایک تڑپ اور ایک طلب اور ایک بیتابی سی پیدا ہوتی ہے، دل میں اچانک آتا ہے کہ یا رب میں بھی آپ کے گھر پر پہنچ جاؤں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے حاضری کے سامان بن جاتے ہیں۔ اس دن بھی ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے مدرسے میں، اساتذہ بات چیت کر رہے تھے تو کھانا چل رہا تھا، اس دوران یہ بات آئی تو اس میں اساتذہ بھی یہی بات فرمانے لگے کہ کوئی بھی لمحہ ایسا ہوتا ہے جس لمحے بندے کے اندر ایک تڑپ اور ایک مچل اور ایک بیتابی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ پر لگ جائیں اڑ کر پہنچ جاؤں، خدمت میں شاہ کی میرے میرا پیام، خدمت میں شاہ کی میرے میرا سلام کہنا، بعد السلام ان کو میرا پیام کہنا۔ سلام سلام کو کہا جاتا ہے، پیام پیغام کو کہا جاتا ہے، جانے والے سے رہ جانے والا فریاد کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، کہتا ہے کہ خدمت میں شاہ کی میرے میرا سلام کہنا، بعد السلام ان کو میرا پیام کہنا، جی چاہتا ہے میرا اڑ کر کے آؤں آقا، مجبوریوں کا میری کچھ انتظام کرنا۔ مجبوریوں کے انتظام سے مراد دعا ہے۔ عالم برزخ میں آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے پیارے گھر کی اور آپ کے دربار کی زیارت سے مشرف فرما دیں، تو یہ دعا کی درخواست کو شاعر نے اس انداز سے بیان کیا، خدمت میں شاہ کی میرے میرا سلام کہنا، بعد السلام ان کو میرا پیام کہنا، جی چاہتا ہے میرا اڑ کر کے آؤں آقا، مجبوریوں کا میری کچھ انتظام کرنا۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے، وہ جو پوری ایک زبردست قسم کی نعت ہے، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، وہ بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ تو جب کبھی کسی لمحے انسان کے دل میں تڑپ اور ایک بیتابی کی کیفیت پیدا ہو، اسی لمحے اللہ تعالی سے بندہ فریاد کر لے، التجا کر لے، اپنی بے بسی کا اظہار کر لے، کام بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس سال بھی الحمدللہ ہماری حاضری کا انتظام ہوا ہے، اللہ پاک صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ حاضری نصیب فرما دے۔ یقین جانیے کہ جب تک کہ حاضری نہ ہو جائے اس وقت تک ایک دکھ دکھی لگی رہتی ہے، ڈر لگا رہتا ہے، خوف سا رہتا ہے، بندہ اپنی طرف دیکھتا ہے، سیاہ کاریوں کی طرف دیکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ یقیناً یہ ہر ایک کی حالت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے چشم بد دور اللہ پاک نظر بد سے بچائے، الحمدللہ سب چیزیں مکمل ہو چکی، پاسپورٹ ہاتھ لگ چکے، ویزا پاسپورٹ ٹکٹ سامان سوٹ کیس احرام چپل اپنے ضروری سارا سفری سامان الحمدللہ توشہ بالکل تیار ہے، صرف وقت کا انتظار ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں آج حرمین شریفین میں یکم ذی الحجہ ہے، پیر کے دن انشاءاللہ حج ہے، حجاج ہفتے کی شام سے احرام باندھ کر نکل چلیں گے اور اتوار کا پورا دن مینا میں گزاریں گے، اور پھر پیر کے صبح سے وقوف عرفہ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، میدان عرفات پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ حج کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو دیوانگی کا عالم دکھائی دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بالکل عشق و محبت والا یہ سفر ہے کہ بندہ اپنی ذات کو دنیا ہی کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے بالکل مٹا دیتا ہے۔ پچھلے سال مینا کے سفر میں جب شام کا ایسے ہی وقت تھا تو فرصت تھی تو میں گھومتا تھا، نکل کے دیکھتا تھا کہ کیا منظر ہے، مینا کے منظر کیا ہیں، عرفات کے منظر کیا ہیں، پہلا موقع تھا ظاہر ہے۔ اس سے پہلے بھی جب تیاریاں چل رہی تھیں اس وقت بھی میں اپنے ذمہ داروں کے ساتھ گیا کہ مینا کے اندر دیکھتے ہیں کیسے تیاریاں ہوتی ہیں، تو خاموشی چھائی ہوئی ہے، دور دور تک خیموں کے اندر سارے کاریگر مستری صفائی ستھرائی ایسی چل رہے ہیں، یہ وہ دھلائی صفائی کارپیٹ کے بچھائے جا رہے ہیں اور گدے لگائے جا رہے ہیں، اس طرح اعتکاف سے پہلے معتکفین کے لیے تیاریاں چلتی ہیں۔ تو وہاں حج سے دو چار دن پہلے پورے مینا کے اندر ہر معلم اپنے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں صفائیوں میں اس میں اس میں، اور یہ پولیس والے اپنی رہل سہل میں اور ڈیوٹیاں دینے میں، حاجی سارے مکہ مکرمہ میں، وہ تیاریاں وہاں عروج پر تھی، اور رات ہوتے پورا مینا روشنیوں سے منور روشن۔ تو پہلے سے تیاریاں چلتی ہیں، اور یہاں روحانی طور پر تیاریاں چلتی ہیں، انتخابات ہوتے ہیں کہ کون کون آئے گا، کس سال کس کی حاضری مقدر ہے، یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ اور پھر جب شام کو نکل کر دیکھا تو وہ جو حجاج جو خیموں کے اندر مقیم ہیں وہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا خیمہ کے اندر گدہ مقرر ہے, لاکھوں کی تعداد میں حجاج وہ ہوتے ہیں جو دیگر آس پاس کے عرب علاقوں کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, خود آس پاس حرمین شریفین کے اطراف کے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, جن کا مستقل کوئی خیمہ نہیں لیکن حج کی عبادت کے لیے پوری پوری فیملی آئی ہوئی ہوتی ہیں عربوں کی, اکثر تو خیموں کے اندر ہوتے ہیں, لیکن اتنی بڑی تعداد ایسی بھی دیکھی کہ جو سڑکوں کے اوپر بالکل بلا جھجک ڈیرے ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گتا لگایا گتے پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی بغیر گتے کیسے احرام پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی چبوترے پر, کوئی کسی کنارے پر, کوئی ادھر کوئی ادھر, بالکل فنائیت کا منظر دکھائی دیتا ہے, واقعتاً دکھائی دیتا ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, یہاں سے جو رگڑائی اور منجائی شروع ہوتی ہے, حالانکہ ہر طبقہ موجود ہوتا ہے عرب عجم اور اس کے اندر امیر غریب, صحت مند اور بوڑھے, نوجوان اور ادھیڑ, ہر طرح کا, مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا کا مسلم وہاں جمع ہوتا ہے, طرح طرح کی قومیں دکھائی دیتی ہیں, ایک عجیب والیانہ انداز دکھائی دیتا ہے. اسی طرح یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو ہر طرف ایک ہی انداز, حاجی جب مینا آئے تو مینا کا رخ ہے, جب عرفات چلے تو عرفات کا رخ, اور وہ تو بڑا ہی پیارا منظر ہے, اللہ پاک ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ جب دوپہر کا نماز پڑھ لینے کے بعد وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے, کوئی سنگ دل ہی ہوگا کہ جس کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے, ورنہ وہ منظر دیکھ کر ہی انسان کو رونا آ جاتا ہے, ہر ایک لگا کھڑا ہوا ہے, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر, دعاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں, رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, عرفات کے میدان میں جگہ جگہ, کہیں درخت کے نیچے, کہیں دھوپ میں, کوئی ادھر کوئی, جس کا دیکھو رخ قبلے کی طرف کھڑا ہوا رو رہا ہے, کوئی کتاب کھول کے اس میں سے دعائیں پڑھ رہا ہے, کوئی ویسے کھڑا ہوا گڑ گڑا رہا ہے, ہچکیوں ہچکیوں سے رو رہا ہے, پورا میدان عرفات جب وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے دوپہر کی نمازوں کے بعد سے لے کر شام تک, یہ وقوف کہلاتا ہے کہ عرفات میں ٹھہر کر, سنت اور مستحب یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے, اللہ تعالیٰ کو منائے, اس سے دعائیں کرے, اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے, آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرما چکے ہوتے ہیں, فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں, دیکھو میرے بندے روئے زمین کے چپے چپے سے آئے ہیں, سارے جمع ہیں, کیا ان کا حال حلیہ ہوا ہوا ہے, بکھرے بالوں کے ساتھ, میلے کچیلے حال کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی رحمت کے متلاشی ہیں. فرمایا کہ آج کے دن اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہیں کہ اگر تم گناہوں کے انبار اس قدر لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرات, بارش کے قطرے, درختوں کے پتے, بعض روایت میں سمندر کے جھاگ, فرمایا کہ آج کے دن تمہارے یہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ایسی مغفرت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن, جس دن حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا, اس دن اللہ تعالیٰ جتنے بندے اپنے گناہگار جہنم سے آزاد فرماتے ہیں, خلاصیاں دیتے ہیں, بخششوں کے ان کو فرمان جاری فرماتے ہیں, یہ دن سب سے زیادہ ابلیس ملعون کے لیے ذلت اور رسوائی کا دن ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت تڑپتے تھے, بہت پھڑکتے تھے, بےتاب ہو کر روتے تھے, کوئی ماں بھی اپنی بچے اور اولاد کے لیے اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے ہیں. حج کے موقع پر بھی آپ اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتے رہے, دعائیں مغفرت کرتے رہے, مغفرت مانگتے رہے, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی حق تلفی بھی مانگتے رہے, یا اللہ وہ بھی معاف فرما دینا, آپ کے ہاتھ میں تو سب کچھ, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے, رو رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے, ایک موقع پر, دوسرے موقع پر, تیسرے موقع پر, مزدلفہ کی جو رات آ گئی وہاں بھی آپ رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے, اور دعا کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. صحابہ حیران ہو گئے کہ روتے روتے ہنسنا, یہ سمجھ میں نہیں آیا. بعض صحابہ جو بے تکلف ہوتے تھے, قریبی ہوتے تھے, وہ راز اگلوایا کرتے تھے کہ وہ تشنگی نہ رہ جائے. پوچھا کہ یا رسول اللہ, رو رو کے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے اور دعا کے اختتام پر آپ ہنس دیے؟ فرمایا کہ رب ذوالجلال سے مغفرت مانگ رہا تھا, امت کے لیے معاملات کی طے کر رہا تھا, ہوتے 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 آخری مرحلے میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو منایا اور اللہ تعالیٰ سے آخری بات بھی منوا لی, مغفرت حاصل کر لی اپنی امت کے لیے کہ جو معاملات ہیں سارے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. جب یہ مغفرت کا پیغام ملا تو فرمایا کہ ابلیس پر میری نظر پڑی کہ وہ بل بلا کر, بےتاب ہو کر, پریشان ہو کر, مٹی مٹھیوں میں بھر بھر کر میں سر پہ ڈال رہا تھا. اس کی وہ حالت دیکھ کے میری ہنسی چھوٹ گئی کہ میں اپنے رب سے مانگ کر, رو رو کے, گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں نے حاصل کر لیا. نظر پڑی کہ ابلیس ایسا پیچ و تاب کھا رہا تھا جیسے بسا اوقات بندر ہوتا ہے, بندر کو غصہ آ جائے نا تو بل بلاتا ہے اور زمین پہ ہاتھ پٹکتا ہے. تو وہی حالت تھی. فرمایا کہ ابلیس مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پر ڈال لیا, جھنجلا گیا کہ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے انداز سے اپنی امت کے لیے مانگ کر گئے, اور ساتھ میں کتنی پیاری دعا دے کر گئے, فرمایا کہ اے اللہ حاجی کی عبادت, حاجی کی مغفرت فرما دیجیے, اور حاجی جس کسی کے لیے دعائیں مغفرت مانگے اس کی بھی مغفرت فرما دیجیے. کس قدر جاندار دعا دے گئے, وزندار دعا دے گئے, کارامت دعا دے گئے. حاجی خود تو ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی بھی مانگتا, ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا میں اتنا وزن نہ ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا ہاتھ اس پر رکھ دیا حاجی پر, اپنی دعا کا سایہ اس پر فرما دیا کہ اللہ حاجی کی مغفرت فرما دے, اور ساتھ میں وہ قوت عطا فرما دی اللہ حاجی جس کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرے آپ اس کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج کے دن میرا حاجی بندہ جس کے لیے مغفرت مانگتا چلے جائے گا میں اس مغفرت کرتا چلے جاؤں گا. روایت میں آتا ہے فرمایا کہ اگر وہ پورے مجمع کی طرف اشارہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایسا عظیم الشان دن ہے عرفہ کا دن کہ لوگ دھوپ کے اندر چلچلاتی گرمی کے اندر, سردی ہو گرمی ہو, ہر موسم کے اندر دیوانگی کے ساتھ وقوف کے اندر لگے ہوتے ہیں, کوئی خیمے کے اندر کوئی خیمے کے باہر, کوئی تھک گیا تو بیٹھ کر, کوئی لیٹا ہوا لگا ہوا, کوئی بیٹھا ہوا, کوئی کھڑا ہوا, اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگا ہوا ہے. اور ہر بندہ بالکل ایسا قرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا ہوا ہوتا ہے کہ یہی دن ہے اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کرنے کا. یہی وجہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ حاجی جانے سے پہلے اپنے سارے معاملات صاف کر جائے, پھر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کر لے. اس کے بعد جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه, جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے اللہ کو منانے کے لیے حج کیا اس میں کوئی بہودگی نہیں ہوئی اور اس میں کوئی فسق و فجور کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا. فرمایا کہ حج کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس نے حج کی عبادت انجام دی, رجع کیوم ولدته امه, ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جس دن, اس وقت پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. بچہ جس طرح معصوم بالکل صاف شفاف گناہوں سے بالکل پاکیزہ ہوتا ہے, حاجی بھی ایسا پاکیزہ معصوم بن کر واپس پلٹتا ہے. میں نے حدیث سنائی تھی آپ حضرات کو پچھلے مضامین میں, طواف زیارت کر کے جب حاجی فارغ ہو کر بیت اللہ سے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے جو حاجی کے دونوں کندھوں کے درمیان تھپکتا ہے, فرماتا ہے کہ جاؤ جاؤ پچھلا سارا حساب صاف ستھرا ہے, نئے سرے سے عمل کرو. ایسی صفائی ستھرائی اس عبادت کی بدولت انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارت دلوا دی, الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, مقبول حج کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جنت ہے. جو نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہے نہیں. اس میں جو نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, وہ اسی جنت کی بدولت ملے گا کہ پہلے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا, اس کے بعد جو تمام نعمتوں کی عظیم و شان نعمت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی زیارت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ درجے کی عطا فرمائے, بغیر حساب کتاب کے, بغیر عذاب کے عطا فرمائے, اور جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے, سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائے. جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز میں جلدی آنے کا عادی ہو, امام سے جتنا نزدیک بیٹھتا ہوگا, قیامت میں اللہ تعالیٰ جب نور کے منبر لگائیں گے وہ رونق والی محفل لگے گی, اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائیں گے اہل ایمان کو, تو شروع کی صفوں کے اندر وہ بندے بیٹھا کریں گے جو جمعے کے اندر جلدی آنے کے عادی تھے, جو اگلی صفوں میں بیٹھنے کے عادی تھے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو شروع کی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان من احبکم واحسنکم الی, تم میں سے سب سے زیادہ میرا چہیتا اور لاڈلا میرا پسندیدہ امتی وہ ہے, احسنکم خلقا, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن مجھ سے نزدیک بیٹھنے والا وہی ہوگا جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں گے. دنیا کے اندر اللہ پاک نے عبادات کے اندر وہ اثرات رکھے جس کے نتائج آخرت میں جا کر مرتب ہوں گے. یہاں حسن اخلاق کا پیکر بن کر جیا, آخرت میں جب وہ نورانی محفل لگے گی, رونق افروز ہوں گے, سارے نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے, تو فرمایا کہ حسن اخلاق والے میرے آس پڑوس میں ہوں گے. کس قدر بڑی خوشخبری ہے. اور فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا وہ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا. ابھی تو موقع ہیں سیٹ بک کرانے کے, جب جہاز میں سیٹ بک ہوتی ہے انسان کہتا ہے فرسٹ کلاس مل جائے, سیکنڈ کلاس, یہ وہ کلاسیں ولاسیں ہوتی ہیں, کوئی وی آئی پی, کوئی دوسرا, تو وہ پہلے سے پہلے بکنگ کے معاملات ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جہاز میں داخل ہو کے انسان بولے کہ مجھے وہاں بیٹھنا ہے, وہ تو جو سیٹ بک ہو گئی سو ہو گئی, پہلے سے ساری چیز طے کی جاتی ہے. یہاں پر بھی یہ معاملات ہیں. جنت کے اندر جو ٹھکانہ بنانا ہے, محنت کا میدان ابھی کھلا ہے, حسن اخلاق کو اپنایا جائے. تقوی فرمایا کہ تقوی اور حسن اخلاق ترازو میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم وزندار ہوں گے. اپنے ترازو کو بھاری اور وزندار کرنا ہے تو تقوی کی صفت کو اپنایا جائے اور حسن اخلاق کے ساتھ جیا جائے. تو جس وقت ترازو میں تول کی باری آئے گی, تول کا مرحلہ آئے گا, دکھ دکھی لگی ہوگی, ڈر کے مارے برا حال ہوگا, پتہ تو کچھ نہیں ہے نیکیاں کتنی ہیں, بدی کتنی ہیں, نیکیاں کون سی قبول ہوئیں, کون سی مردود ہوئیں. وہ تو وہاں جا کے راز پاش ہوگا, کامیاب ہوئے کہ ناکام. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا اور کون ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا اور کھرا کون ہے. اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنی محنت کارآمد ثابت ہوئی. ابھی تو سب کے سب لگے ہوئے, دیندار بھی, دنیا دار بھی, مطیع اور فرما بردار بھی, اور گستاخ اور نافرمان بھی, سارے جی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زندگی کے اندر ہم تو سب کے ایک ساتھ رکھا ہے معاملات, لیکن موت کے فیصلے الگ الگ ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا ان لوگوں کا جینا اور ان لوگوں کا مرنا یکساں ہوگا؟ ایک اللہ تعالیٰ کی مان کر چل رہا ہے, ایک شیطان کی مان کر چل رہا ہے, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کا جینا اور مرنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, یہ فرق سارے وہاں تک چلیں گے, ترازو کی تول تک. جب وہاں پلہ بھاری ہو گیا, نیکیوں کا پلڑا اور خوشخبری دے دی گئی, ہاتھ کے اندر پروانہ دے دیا گیا جنت کا, ہاں اوم اقراؤ کتاب, یا پھر چیخے گا چلائے گا, خوشی کے مارے اپنی آواز کو نہیں روک پائے گا, ہاں چیخے گا اوم اقراؤ کتاب, یا آؤ آؤ میرا پڑھو نام ہے اعمال, مجھے تو دائیں ہاتھ میں خوشخبری مل گئی, جنت کا پروانہ مل گیا, اور خوشی خوشی اپنے بال بچوں کی طرف دوڑے گا کہ میرا تو کام بن گیا, میرا تو ہو گیا. ایئرپورٹ پہ یہ منظر نظر آتا ہے جب انسان کا واپسی کا سفر ہوتا ہے, سامان کسی کا زیادہ کسی کا کم, ٹینشن میں گھبرائے کھڑے ہیں, اور وہاں دھنا دھن پیسوں پہ پیسے بٹورتے ہیں وہ لوگ. دنیا کے اور قوانین پہ اتنا عمل ہو نہ ہو, لیکن ان قوانین پہ بہت سختی سے عمل ہوتا ہے کہ جہاں حاجی کا دو کلو وزن زیادہ, لاؤ بھائی اتنا ریال لاؤ. ہمارے ملک کے اندر اتنی بدنظمیاں اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں, لیکن واپسی کے معاملات میں ہمارے پی آئی اے والے بھی اس قدر قانون کے پاسدار بن جاتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا پچھلے سال, ذرا سا وزن زیادہ, پانچ کلو چار کلو, لاؤ بھائی اتنے پیسے دو. اب یہاں قانون نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ ریال اور پیسے نظر آتے. تو جب تک کہ وہ مرحلہ انسان کا گزر نہیں جاتا کہ وزن زیادہ ہے کہیں گرفت نہ کر لیں, پھر چھوڑتے نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی چھوڑتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ معاملہ ہوگا, دکھ دکھی لگی ہوگی جب وزن لائے ہیں, پتہ نہیں چلے گا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو جس طرح یہاں پر جس کا وزن زیادہ تھا اور معاملہ نمٹ گیا, خوشی خوشی اپنے کاغذات دے کے پلٹتا, بھائی میرا تو ہو گیا, کلیئر ہو گیا, خوشی چھپائی نہیں چکتی. سامان زیادہ تھا, اگلے نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور اس نے کہا چلو حاجی یہ جانے دو, تو انسان خوشی خوشی دعائیں دیتا وہاں آتا ہے, چلے یار اللہ بھلا کرے, ماشاء اللہ میرا تو نمٹ گیا. پھر دوسرا اس کے اندر پھر وہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں, کون سا کاؤنٹر والا سخت ہے, وہ زیادہ سی یہ نرم ہے, چلو یہاں لگ جاتے ہیں. باقاعدہ اس طرح لوگ نظر رکھتے ہیں کہ کس کاؤنٹر پہ گرفت زیادہ ہے, کس پہ نرمی ہے, کون شکل سے مشفق لگ رہا ہے, کون ذرا سخت لگ رہا ہے, یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں. وہاں پر بھی یہ معاملات ہوں گے. جب تول کا معاملہ آئے گا, میزان قائم ہوگا, یہ کے بعد دیگرے نمبر وار جس طرح ٹوکن ہوتے ہیں اس طرح بلایا جائے گا. پھر وہاں جب یہ معاملہ نمٹ جائے گا, اس وقت پھر جا کر جان میں جان آئے گی, پھر انسان اپنے خوشی خوشی بال بچوں کی طرف دوڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائے, ہمارے ترازو کو بھاری فرمائے. ترازو کو بھاری کرنے کا سامان دنیا ہی میں اللہ تعالی نے دے دیا کہ تقوی اختیار کرو اور حسن اخلاق کے ساتھ جیو. زندگی پوری حسن اخلاق کا پیکر بن جائے. اپنی ذات, خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کبھی کسی کی دل شکنی, دل آزاری, کوئی حق تلفی نہ ہو. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ, جن کی زندگی ان چیزوں میں گزری ہے, پورے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے. ایک ملفوظ میں فرمایا کہ آداب شیخ, مرید اپنے پیر کے لیے کن کن آداب کی رعایت رکھے, کیا کیا اس کی تفصیل ہے, اگر تفاصیل دیکھ جائے پوری فہرست بن جاتی ہے. فرمایا کہ آداب شیخ کا نچوڑ اور خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ مرید کی طرف سے شیخ کی یعنی پیر کی دل آزاری نہ ہو. ایک جملے میں پوری تفصیل بیان کر دی کہ مرید کی طرف سے کوئی بھی نقل و حرکت, کوئی بھی قول فعل, کوئی بھی اس کا عمل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے پیر کا دل دکھ جائے. فرمایا کہ مرید کی طرف سے پیر کی دل آزاری نہ ہو, یہ پورے آداب شیخ کا خلاصہ ہے. یہی حال اخلاق کا ہے کہ انسان کی ذات ایسی سراپا مجسم سلامتی بن جائے کہ اس کے وجود سے پوری زندگی کبھی کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچے, کوئی حق تلفی نہ ہونے پائے, ہر ایک کا حق اچھے طریقے سے نبھاتا ہو, حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی صاف انداز سے نبھاتا ہو, اور زندگی ایسی پاکیزہ صاف شفاف گزارتا ہو, پیار محبت والا لہب و لہجہ ہو, اس کا انداز زندگی اتنا شفقت والا محبت والا مٹھاس والا ہو کہ ہر طرف محبت بکھیرتا ہو, خوشبودار پھول کی مانند ہو کہ جہاں جائے محبتیں بکھیرتا ہو, ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے والا اپنے ترازو کو بھاری کرنے والا ہے. تو غرض یہ ہے کہ آخرت کے میدان میں بھی یہ معاملات آنے والے ہیں, مرحلے بڑے سخت ہیں, ان چیزوں کو آسان کر دیا گیا ہے یہاں کے معاملات کے اندر. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ عبادت اتنی بابرکت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دی کہ اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرمائیے, حاجی جس کسی کے لیے دعائیں کرے اس کی بھی مغفرت فرمائیے, اور پھر پلٹتے پلٹتے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جب تم جاؤ گے تو تمہارے اس پوری محنت کا جو بدل تم کو دیا جائے گا, الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, اپنے لیے جنت تم واجب کر کر جا رہے ہو, جو سب سے بڑی نعمت تھی اس نعمت کا اللہ پاک نے اس عبادت کے اوپر وعدہ فرمایا ہے. فرمایا کہ حاجی جب پلٹ کر واپس آئے, پاک و صاف ہو کر آیا ہے, گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کی دعائیں لے لو, اس سے مغفرت کرا لو, ابھی بھی یہ دعائیں کرے گا اس کی دعائیں قبول ہیں, اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائیں گے. اور بعض روایت میں تو 40 دن تک کہا تھا کہ 40 دن تک اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. بات یہ کہ اگر وہ حج کے بعد اپنے ان آداب کے اوپر پابند رہے, محفوظ رکھے اپنے اس حج کو. پچھلے سال ہمارے حج کے ساتھیوں میں کچھ ساتھی تھے, ان کے کوئی تایا یا چچا تھے وہیں جدہ میں, بزرگ بہت نیک متقی پرہیزگار تھے, تو وہ ملاقات کے لیے آئے تھے اپنے بھانجے بھتیجوں سے, تو ہمارے ہی کمرے میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی رہی, بڑے اللہ والے سے انسان لگ رہے تھے اور بہت سلجھے ہوئے مزاج کے, تو نصیحت فرمانے لگے, ہم سبھی بیٹھے تھے کمرے میں, تو فرمانے لگے دیکھو بیٹا حج کرنا تو آسان ہے, آپ لوگ آ گئے حج کر لو گے, محنت مجاہدہ سب برداشت کر لو گے, روپیہ پیسہ خرچ کیا محنت کی واپس چلے جاؤ گے, حج کرنا تو آسان ہے اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے. میں کہ واپس جا کر اپنی اس محنت کی حفاظت کرنا, بات یہی ہے کہ انسان ایک محنت کر کے اگر آئندہ زمانے میں بالکل پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے, فرشتے نے اس کو تھپک کر خوشخبری دے دی کہ جاؤ جاؤ نئے سرے سے زندگی گزارو, تمہارا سابقہ گناہوں کا حساب بالکل بے باک ہے, اب اگر وہ آئندہ زندگی میں بالکل پاکیزہ گزارتا ہے, اپنے حج کی لاج رکھتا ہے, پھر تو وہ مبارک ہی مبارک ہے. پھر تو اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اس کے لیے چیزیں رکھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 افراد کے لیے اس کی سفارش قبول, ایک روایت میں آتا ہے 40 گھرانوں کے لیے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائے. جمعے کے دن میں نے عرض کیا تھا کہ جس کسی کے دل میں تڑپ ہو, بغیر تڑپ والا لکھ پتی کروڑ پتی بھی ہوگا کبھی بھی نہیں جا سکتا, یہ بات بھی پتے کی ہے. جب تک دل میں تڑپ نہ ہو کسی کے گھر, دنیا میں کسی کے گھر جانے کی انسان کے دل میں طلب نہ ہو تو انسان نہیں جاتا. اللہ کا گھر تو بڑا اونچا گھر ہے, وہاں بے طلبوں کو نہیں بلایا جاتا. دل میں طلب ہو, تڑپ ہو, مچلتا ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے لیے, اور فریاد کرتا ہو اللہ تعالیٰ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کو بتایا ہوا ایک عمل ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے جو اس کے بس میں ہے, شناختی کارڈ تیار رکھے, پاسپورٹ بنوا لے, اور ایک رقم جمع کرنے کا سلسلہ شروع کر دے. یقین جانیے کہ اس سال میرے پاس اسباب بظاہر اتنے نہیں تھے کہ حج کے میں سوچ پاتا. جس جمعے ہم لوگوں نے مل کر جمعے کی دعا کی تھی اور اس میں لبیک کے ساتھ ہم سب نے دعا میں لبیک اللہم لبیک پڑھا تھا 3 دفعہ, اسی رات اللہ پاک نے میرے لیے حج کا فیصلہ کرایا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس سے پہلے تک جمع جوڑ تو چل رہی تھی لیکن اسباب اتنے نہیں تھے کہ انسان بالترتیب کہیں کاغذات جمع کرا سکے, جوڑ توڑ میں لگا ہوا تھا, کوششوں میں لگا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا تھا, رمضان میں بھی دعائیں کرتا رہا مانگتا رہا, اور ابتدا ایک ایسے انداز سے کی کہ جہاں کچھ ہلکے خرچے کے اندر حج کا سلسلہ بن جاتا ہے, ہوتے ہوتے اللہ پاک نے انتظام فرمایا الحمدللہ, لا کے مکمل والے اور سہولت والے کام کے اندر لا کر ترتیب کے اندر اللہ پاک نے انتظام کرا دیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب اپنے ہی بھائی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ایک مختصر پیکج آیا تھا 15 دن کا, اس میں اللہ پاک نے انتظام کرا دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ.
آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ سفر صحت اور عافیت اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ میسر فرمائے، اور قدم قدم پہ اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے، اور ایمان اور تقوی میں ترقیوں کے ساتھ اللہ پاک اس سفر کا ہمارا آغاز کروائے، اور خیر اور عافیت و سلامتی کے ساتھ اس سفر کو سعادت کا سفر بنائے، اور قبولیت کی حاضری بنا کر سعادت دارین سے مالا مال فرما کر اللہ پاک واپس لے آئے۔ بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے پچھلے دنوں حج تربیت کا پروگرام تھا، فرمایا کہ یہ پاسپورٹ ویزا یہ سب ظاہری اسباب ہیں، ذرا سبھی دل میں گھمنڈ آ گیا، کچھ آ گیا، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھو، ظاہری اسباب سارے تیار ہیں، اس گھمنڈ میں انسان نہ رہے کہ میری حاضری تو پکی ہے۔ بتا رہے تھے کہ ایسا بھی ہوا کہ مکہ مکرمہ تک پہنچ گئے، حرم میں داخلے سے پہلے واپسی ہو گئی۔ الامان والحفیظ، بندے کے بس میں کچھ نہیں، ڈر ڈر کے چلتا رہے، مانگ مانگ کے چلتا رہے۔ بتا رہے تھے کہ دو رکعت نماز حاجت اس کو اپنا معمول بنا لو، جب آگے کوئی نیا مرحلہ آئے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے فریاد کرو، گڑ گڑاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ تو میں نے جمعے کے دن بھی عرض کیا تھا اپنا ایک معمول، میں نے بھی اپنا ایک تھیلا بنایا ہوا ہے۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک تھیلا ملا ہے، ابا کے استعمال کا تھا، ہرے رنگ کا کپڑے کا تھیلا ہے۔ اپنا جو بھی خرچہ ورچہ رقم وقم یہ سب چیزیں برکت کے طور پر اسی میں رکھتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے پچھلے سال حج کے موقع پر ایک عمل بتایا، فرمایا کہ ایک تھیلی بنا لیں آپ اور 128 مرتبہ اس کے اوپر سورہ کوثر پڑھ کے دم کر لیں، اور آپ کی آمدن جو بھی ہو نا سارا اس میں لا کے رکھتے رہیں، اور پھر اس مجموعے کو نہ گنیں، ضرورت کے مطابق اس میں سے نکالتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، آمدن ہو اس میں ڈالتے رہیں، پھر ضرورت کے مطابق خرچ کرتے رہیں، یہ ترتیب رکھیں، اس میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ بہت ہی مجرب عمل ہے، کوئی اگر اس کو اپنانا چاہے تو ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ 128 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے کسی بھی ایک اچھے سے تھیلے کا انسان انتخاب کر لے، اس میں دم کر کے اپنی رقم تنخواہ ونخواہ یہ جو رقم آتی ہے انسان اس میں ڈالتا رہے، بوقت ضرورت اس میں سے نکالتا رہے۔ مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ہاتھ بند کر کے نکالے، مطلب یہ کہ دیکھے بھالے سب کچھ کرے، لیکن انشاءاللہ اس میں اللہ پاک برکت ہی برکت عطا فرمائیں گے۔ تو میرا بھی ایک معمول چلا آتا ہے کہ جو بھی اپنی مہینے کی خرچی میں سے کچھ بچت ہوتی ہے یا کوئی اضافی اللہ پاک کوئی ہدیہ کوئی تحفہ کوئی بھی انعامی شکل مل جاتی ہے، کبھی کوئی اور اضافی رقم، تو وہ سب کچھ الگ کے الگ جمع کرتے رہتا ہوں اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما دے۔ تو ظاہری اسباب بندہ اختیار کر کے رکھے، اور خاص کر یہ جو نکاح کی جو فیس ہے 3000 روپے جو حضرت اقدس حضرت والد ماجد نے 3000 رکھی تھی، وہ مدت سے وہی چلی آ رہی تھی، حضرت والد ماجد کی محبت میں 6 سال گزر گئے، ہم نے بھی اس کو جوں کا تو رکھا ہوا ہے، اور آگے بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو اتنا ہی رکھیں گے۔ اللہ پاک ہماری بھی عمر دراز فرمائے، سلامتی کے ساتھ تادیر خدمت دین کے اندر لگائے رکھے۔ تو یہ ہے تو مختصر سی 3000 روپے، کوئی زیادہ قیمت نہیں رکھتے، لیکن بڑے بابرکت خوشی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر دی گئی ایک فیس ہوتی ہے، میں نے محسوس کیا اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ بسا اوقات میری جیب میں کئی کئی دن تک یہ 2-3 ہزار روپے پڑے رہتے ہیں، خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاء اللہ چشم بددور۔ یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ انسان اپنے ذریعے اسباب اختیار کرے، پھر اللہ پاک آگے دروازے کھولتے ہیں فتوحات کے۔ تو اکثر و بیشتر یہ جو نکاح کی فیس آتی ہے، محسوس ہوا کہ ابھی فی الوقت کوئی خرچے کی ضرورت نہیں، تو چپ چاپ اس تھیلے میں ڈال دی، جمع کرتا رہا جمع کرتا رہا، وقت مقرر پر جب ضرورت پڑی اس میں سے رقم جمع کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو تو ایک وافر مقدار میں رقم مہیا مل جاتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، وظیفہ بھی رہا ہے کہ جس کسی کو جانے کی تڑپ ہو، دل میں لگن ہو اللہ کے گھر پہنچنے کی، تو ظاہری اسباب اختیار کر لے، اور اس کے بعد ایک رقم ماہانہ اعتبار سے کوئی نہ کوئی جمع کرنا شروع کر دے۔ کوئی 20 ہی ڈال سکتا ہو 20 ہی ڈال لے، کوئی رقم جمع کرنے کی ہو کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، بہت جلد اللہ تبارک و تعالی حاضری کے انتظامات فرما دیں گے۔ اللہ تعالی نے اس سال جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے متعلقین میں ایک ہمارے واقف کار ہیں، کرم فرما ہیں، ان کے ایک بوس اور ایک میڈم، دو میاں بیوی، انہوں نے شعبان کے موقع پر مجھے ایک پرچہ دیا کہ کچھ حضرات حج پر بھیجنے کے لیے ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، آپ ان شرائط کے اوپر جو حضرات اتریں تو آپ کچھ افراد کا انتخاب کریں۔ ہم نے کچھ اپنے انتخاب کیا ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کچھ اساتذہ بن ریٹون کے کچھ خادمین وادمین، ان کا ہمارا انٹرویو ہوا، اس میں ان کا نام آیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان دو میاں بیوی کی طرف سے اس وقت ماشاءاللہ 105 افراد اللہ کی رضا کے لیے حج پر گئے ہوئے ہیں، اور ان کا سارا انتظام کر کرا کر ایک بہت ماشاءاللہ وی آئی پی گروپ کے ساتھ ان کو منسلک کر کے پوری ذمہ داری ان کو دے کر قربانی سمیت سارا سب کچھ انتظام کر کے ماشاءاللہ ان کا پیکج ایک حاجی کا 6,20,000 تھا، 105 افراد کا مکمل پیکج. یہ بھی نہیں کہ حج بدل کوئی دوسرا آپ اپنا ذاتی حج کریں. شرط یہ تھی کہ زندگی میں حج نہ کیا ہو, اور دیگر معاملات میں یہ بھی شرط تھی کہ 55 سال سے زائد عمر ہو, قصب معاش نہ ہونے کے برابر ہو, گزر بسر اسباب معیشت بالکل نہ ہو. اب جیسے ہمارے بنو ریٹرن کے 2-3 چوکیدار گئے ہیں, چوکیدار کی کیا تنخواہ ہوتی ہے, 10-12-15 ہزار, آئی اور خرچ, مکان اپنا ہے کہ پرایا ہے, کہاں رہتے رہے, سارے زندگی کا ایک تھوڑا سا جائزہ. لیکن انٹرویو لیتی ہیں خاتون, اس کے بعد اس میں انہوں نے منتخب کر کے الحمدللہ جاتے جاتے دو خواتین کا بھی نام آیا تھا بوڑھیوں کا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی حجام بھی ہیں, ان کا بھی کر دیں, وہ حجامت بنائیں گے. کہا چلو اپنے بھائی کو بھی لے آؤ. جاتے جاتے ماشاءاللہ ان کا بھی کام بن گیا, اور حاجیوں کو خوشخبری دی کہ آپ کی وہاں حجامت کی ٹینشن بھی فری آپ کے ساتھ, حاجیوں میں ہمارے یہ بھی جا رہے ہیں, آپ کی حجامت یہ بنائیں گے. عمرہ کرو, حج کرو, آپ کے اپنے گروپ کے اندر یہ خدمت انجام دینے والے, ان کا بھی اللہ پاک نے نصیب چمکا دیا کہ حجامت کے پیشے کی وجہ سے مفت کے اندر ان کو بھی اتنی بڑی سعادت نصیب ہو گئی. اور جانے سے پہلے ماشاءاللہ تمام حجاج کو یا اساتذہ وغیرہ پورے یہ جتنا بھی گروپ تھا ان سب کو اپنے وہاں بلا کر 500-500 ریال ہدیہ بھی دیے, جو 50,000 ریال سے زیادہ بن جاتے ہیں. اللہ پاک ان کی زندگیوں کو دراز فرمائے, ان کی نعمتوں میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. کوئی نام نہیں, کوئی چرچا, کوئی شہرت, بالکل خاموشی کے ساتھ ایک ملاقات کی جس میں انٹرویو لیا, اور بھی ذمہ دار ہیں ان کے قابل اعتماد, ان کے حوالے کر دیے کہ آپ ان سے سارا سب کچھ وہی ڈیل کرتے رہے. آخر میں جانے سے پہلے ایک ملاقات کی, اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کر کے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کس قدر بڑا دل ہے, کس قدر بڑی سعادت ہے کہ اب ان جانے والوں میں سارے وہ بے کس قسم کے لوگ ہیں جن کے اکثر کے تو پاسپورٹ بھی نہیں بنے ہوئے تھے, جن کے تصور میں نہیں تھا کہ ہمارا جانا ہوگا کہ پاسپورٹ بنوائیں. اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے اس منظوری کے بعد پھر کاغذات جمع کرا کر پاسپورٹ بنوائے ہیں. ان میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے بنو ریٹرن کے ایک مدرسۃ البنات کے شعبے کے ایک بابا بھی گئے ہیں, چوکیدار بابا, 81 سال عمر. پچھلے سال انہوں نے شناختی کارڈ کے بعد پاسپورٹ بنوایا, اور جب یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو رو کر وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ پچھلے سال میں نے یہ پاسپورٹ بنوایا تھا. وہ بابا ایسے نکلے کہ جن کا پاسپورٹ تیار تھا بغیر کسی وجہ کے, کہا کہ پچھلے سال میں نے یہ پاسپورٹ بنوایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, یا اللہ مرنے سے پہلے اپنا گھر تو دکھا دے, اور جو میرے بس میں وہ میں نے کر لیا, آگے میرے اسباب نہیں تھے. اور اللہ کی شان دیکھیے, بتا رہے تھے پاسپورٹ بنوانے گیا, بہت بوڑھے سے ہیں, کمزور, کم سنتے ہیں, اور کافی 81 سال عمر بہت ہوتی ہے. کہا کہ جہاں پاسپورٹ بنوانے گیا تھا, اس نے, اس کے دل میں اللہ پاک نے کیا ڈالی, وہ ساری فیس اس نے مجھے دے دی. کہا کہ میری طرف سے آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا. ایسے ایسے اللہ کے بندے کے جن بے زر اور بے پر فیصلہ ہوا, تو اللہ پاک نے اٹھا کر ان کو حرمین شریفین میں, آج کل ماشاءاللہ پورا گروپ مدینہ طیبہ کے اندر ہے. پچھلے شروع کے 23 جولائی کو گئے, 15 دن بالکل حرم محترم باب فات کے سامنے, مکہ ہلٹن ہے, بالکل متصل صحن کے ساتھ کے دروازے سے اتر حرم کے صحن میں, اس ہوٹل میں ماشاءاللہ وی آئی پی گروپ وہاں قیام رہا. ابھی مدینہ طیبہ میں ماشاءاللہ بڑے اسپیشل ہوٹل میں قیام, اور واپسی ان کی 15 دن عزیزیہ, حج سے فارغ ہو کر انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹ کر واپس لوٹیں گے. ایک قاری صاحب بھی اس میں گئے ہیں, ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھاتے تھے بےچارے. وہ بیچ کے دنوں میں کہ پاسپورٹ بنانے کی چھٹی لینی ہے, پھر وہاں تربیتی پروگرام میں جانا ہے, ایک دن وہ نشانات لگانے جانا ہے, 2-4 چھٹیاں ہیں, تو مدرسے والے نے چھٹی کر دی. جاتے ہوئے بتانے لگے کہ مولانا صاحب میری تو نوکری بھی چلی گئی, 5-6 ہزار کی نوکری تھی, ایک تو خرچہ بہت ہو گیا, تنخواہ ملی, تنخواہ میں پورا تنخواہ کا تو پاسپورٹ بن گیا. اس زمانے میں بھی 5-6 ہزار پر گزر بسر کرنے والے زندہ افراد موجود ہیں. 5-6 ہزار تنخواہ تھی, جس میں سے 5 ہزار کا پاسپورٹ بن گیا, تو بڑے افسردگی کے ساتھ اور بڑی فکر مندی کے ساتھ بتانے لگے کہ اس مرتبہ بڑا خرچہ ہو گیا, 5 ہزار تو سیدھے سیدھے پاسپورٹ بننے میں چلے گئے, اور نوکری بھی چھوٹ گئی. چھوٹا سا کوئی مدرسہ تھا, انہوں نے کہا آپ روز چھٹیاں کر رہے ہو, آپ چھٹی ہی کرو. میں نے کہا فکر نہ کریں, انشاءاللہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں, وہاں جا کے انشاءاللہ دعائیں کر کے آنا, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. ایسے ایسے تہی دست پوچھنے لگے, سامان میں کتنے کپڑے لے جاؤں؟ میں نے کہا 40 دن کا سفر ہے, کچھ 8-10 سوٹ رکھ لینا. کہنے لگا میں تو 2 ہی سوٹ رکھتا ہوں بس. ایسے سادہ انسان کا, میرے تو زندگی میں 2 ہی سوٹ ہوتے ہیں, ایک سوٹ پہنتا ہوں, دوسرا دھو کے سکھا دیتا ہوں, پھر وہ پہنتا ہوں, یہ دھو کے سکھا دیتا ہوں. اور آج تک کہا کہ کپڑے میں ہمیشہ خود ہی دھوتا ہوں, کبھی کسی سے نہیں دھلواتا. ایسے ایسے سادے لوگ جو درویش خدا مست, کہ جن کے پاس پاسپورٹ کے علاوہ رقم بھی نہیں, آج وہ ٹھاٹ سے شاہی انتظامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. اس میں زر اور مالدار ہونے کی شرط ضروری نہیں, دل کی تڑپ اور پھڑک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے انتظام فرماتے ہیں جہاں سے تصور تک نہیں ہوتا. حالانکہ ہم نے جو افراد بھیجے تھے زیادہ تھے, ان میں سے جس کسی کا نصیب چمکنا تھا نصیب چمک گئے, جس کسی کے انتخابات ہونے سے میں منتخب کر لیا, اور منتخب کر کے کچھ رہ گئے اور کچھ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت دارین سے مالا مال فرمائے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. ایسا سکون ملتا ہے, زندگی ایسی سنور جاتی ہے, اتنا مٹھاس اتنی حلاوت ایمانی ملتی ہے, دل چاہتا ہے کہ انسان وہیں زندگی بسر کرے. میں گدائے در شاہ کونین ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں, ہو میسر زمین پر کے زیر زمین, مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں. آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. اے ظاہر درگاہ نبی جائے ادب ہے, آئے نہ تیرے حرکت قلب کی صدا تک. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. عشق و محبت سے سرشار ہو کر انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے, اس قدر قربت کے احساس ہوتے ہیں. مجھ سے تو خوش نصیب میرے چند حروف ہیں جن پر پڑے گی دیر تک تیری نگاہ ناز. بندہ پہنچ کر براہ راست سلام پیش کرتا ہے, فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں جواب دیتا ہوں. کیسے نصیب چمک جاتے ہیں, کس قدر قربتیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت دارین سے مالا مال فرمائے. دنیا ہی کے اندر اللہ پاک نے سعادت مند بنانے کے یہ انتظامات فرمائے ہیں, جو ان انتظامات کی قدر کرتے ہیں, لگ لپٹ کر اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ بہت اونچے انتظامات فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سعادت کا جینا نصیب فرمائے, بابرکت خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے, خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. اور یہ جو موقع آ رہا ہے عشر ذی الحجہ, اسی قدر و منزلت پہچان کر عبادات اور طاعات میں شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کی عبادت بڑی پیاری عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ پاک نے اس قدر اونچا رکھا. فرمایا کہ جو بھی شخص قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کا خون, اس کی کھال, اس کا کھر, یہاں تک کہ اس کا گوبر, وہ تک بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عمل میں لا کر ڈال دیں گے اور اس کا بھی وزن فرمائیں گے. اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں, اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ ان تین دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دوسرا عمل محبوب نہیں. جو جتنا زیادہ قربت کے جذبوں کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے گا, فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب اور قبولیت حاصل کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام عبادات میں ذوق اور شوق, حلاوت ایمانی اور اخلاص کے جذبے عطا فرمائے, بڑھ چڑھ کر دینی کاموں میں خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ کہ قربانی کرنے والا کون کس جذبے سے قربانی کر رہا ہے, اس موقع پر اکثر و بیشتر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ عام ہوتا ہے کہ یہ سارے موٹے تازے جانور لا لا کر مال ضائع کر رہے ہیں, یہ سب اسراف ہے, دکھلاوا ہے. ہمیں کیا معلوم کون کس دل سے کر رہا ہے. کسی کو اگر اللہ پاک نے مال اور دولت دیا ہے, دل کا جذبہ اس کے اخلاص کے اوپر مبنی ہے, وہ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی قیمتی جانور قربان کر رہا ہے تو ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے اوپر الزام لگائیں دکھلاوے کا, ریاکاری کا, نام و نمود کا. ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اتنا مال و زر دے کہ ہم بھی نیکیوں کے کام میں خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے بن جائیں, نہیں یہ کہ ہم خامخواہ کسی پر الزام لگائیں. بات یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جس قدر باتیں انسان نے کی ہوں گی اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلا کر حساب لیں گے. فلاں کے لیے تم نے فلانی بات کہی تھی, لاؤ گواہ پیش کرو, اس چیز کو ثابت کرو. بندہ ثابت نہیں کر سکے گا. یہ جو مفت کے الزامات انسان لگاتا ہے, فلانا حرام خور ہے, فلانے کی آمدن حرام کی, یہ حرام کے آمدن والے ہیں, یہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں, قیامت کے دن ثبوت مانگا جائے گا کہ لاؤ تم نے جو فلاں فلاں الزام لگائے تھے ثبوت فراہم کرو کہ فلانا حرام خور تھا, اس کے حرام خور ہونے کے گواہی اور شہادت پیش کرو. کس قدر انسان پچھتائے گا کہ ملا بھی کچھ نہیں, دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی اس کا حاصل نہیں, دوسروں پر الزام لگا کر حاصل آخرت کے اندر سبائے وبال کے اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخر میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے حسب معمول حرمین شریفین میں حاضری کے موقع پر انشاءاللہ جیسے حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ آپ حضرات سے سلام پیش کرنے کے لیے وکالت لے لیا کرتے تھے, تو ہمارا بھی یہ دستور ہے, تو ہم بھی آپ تمام حضرات کی طرف سے وکیل بن جائیں کہ انشاءاللہ تعالی جب دربار میں حاضری ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ تمام حضرات کا سلام پیش کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو براہ راست بھی سلام پیش کرنے کے موقع عطا فرمائے. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہیں جو بہت اللہ والے, ابا کے بڑے قریبی دوست ہیں, ان سے میرا بہت اکثر میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتا ہوں, تو اکثر ان کو بھی میں آپ حضرات کو سلام پہنچاتا ہوں, وہ بھی آپ حضرات کو سلام کہلواتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنا قریبی دوست بنا کے رکھے, سعادت کی زندگی نصیب فرمائے, سعادت مند بندوں کا ساتھ یہاں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے. اور دوسری چیز جو ہر سال ہوا کرتی ہے کہ وہاں پر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. حرم محترم کعبہ مشرفہ میں ایک خرچ کرو تو 100,000 کا ثواب ملتا ہے. تو وہاں جو اس طرح پچھلے سالوں میں بھی معمول رہا تو وہاں نیکی کے کاموں میں کوئی بھی نیکی کے کام ہو جس میں خرچ کروانے کے لیے کلی اختیار کے ساتھ آپ حضرات اپنی رقم وہاں خرچ کروانا چاہیں تو وہ ابھی انشاءاللہ بس کل پیر منگل دو دن ہمارے پاس بیچ میں ہیں. انشاءاللہ بدھ کے دن تو روانگی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ ایک بدھ کو روانگی, اگلی انشاءاللہ ایک بدھ چھوڑ کے اسی اگلی بدھ کو انشاءاللہ پھر واپسی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا سفر خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. اتنی بات کا دھیان رکھیں کہ وہاں خرچ کروانے کے لیے جو حضرات بھی رقم دینا چاہیں تو وہ زکوٰۃ کی رقم نہ ہو, عام نیکی کے کام میں عطیہ ہو, ہدیہ ہو حرمین شریفین کے لوگوں پر یا وہاں کے کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے کی نیت سے صاف ستھری رقم ہو اور اس میں کم از کم 1,000 روپے ہوں, زیادہ ہوں. یہ جو 100, 200 اور یہ 10 اور 20 روپے دے دیے جاتے ہیں, جب اس کا ریال بنوایا جاتا ہے تو ریزگاری کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا. تو ایک معقول رقم ہو اگر انسان کے بس میں ہو تو دے, نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں. صرف وہاں پر خرچ کر کے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے اندر ایک حصہ بن جاتا ہے اور بسا اوقات اس قسم کی رقم خرچ کروانے والوں کو اللہ پاک حاضری کے انتظامات بھی فرما دیتے ہیں. تو اگر وہاں خرچ کروانے کے لیے کوئی رقم دینا چاہیں تو بس یہ 1-8 دن ہمارے پاس بیچ میں ہے, اس میں دے دیں تاکہ اس کو ریال بنوانا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سفر آسان فرمائے اور سعادت سے مالا مال فرمائے اور انشاءاللہ سعادت دارین سے مالا مال فرما کر سلامتی سے مقررہ اوقات میں واپسی نصیب فرمائے. ہم بھی آپ کے لیے دل و جان سے دعا کرتے رہیں گے اور آپ حضرات سے بھی خصوصی دعا ہے, مجھے رسم محبت کی بس اتنی ہی تمنا ہے, دعائے خیر کر دینا کبھی جو یاد آ جائے. میری والدہ ماجدہ یہ شعر پڑھا کرتی تھیں, ہمارے والدین ماجدین کے لیے بھی آپ حضرات دعاؤں میں ہمیشہ ان کو یاد رکھا کریں. جب کبھی آتے جاتے وہاں گزر ہوا کرے دو لمحے کھڑے ہو کر فاتحہ اور اسال ثواب کر دیا کریں انشاءاللہ العزیز. ایک عمل بتاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ, سورہ کوثر اور سورہ اخلاص جس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے انسان اس کا ایصال کرتا ہے اس کا ثواب قبر والے کو پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ قبر والا اس ایصال ثواب کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور شفاعت کرے گا. تو جب کبھی کسی قبر پر گزر ہو 2-4 منٹ کے لیے کھڑا ہو کر انسان جو بھی پڑھ سکتا ہو پڑھ کر ایصال ثواب کر کے نیکی میں حصہ لے لے اور اپنی محبت کا اظہار کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائے. اللہ نام تو لکھا نہیں, میں کس کے لیے دعا کروں؟ حضرت صاحب بندے کی بائک 4:15 بجے گھر کے باہر سے چوری ہو گئی, دعا فرمائیں اللہ میاں بغیر نقصان کے بائک جلد از جلد ملوا دیں, رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں. نہ نام ہے نہ پتہ, دعا کرے تو بندہ کس کے لیے کرے؟ کم از کم نام لکھنا چاہیے کہ دینے والا کون ہے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اي اله العالمين جن صاحب کی بائک چوری ہوئی ہے یا اللہ بغیر کسی نقصان کے جلد از جلد ان کو صحیح سالم حالت میں واپس ملوا دیجئے. یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, سلامتی عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائیے, سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے, اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے, ہم سب کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.